سلام شہیدو سلام، سلام شہیدو سلام۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اهل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ شہداء کی محفل ہے، شہداء محفل انسانیت کی شمع ہے، شہداء اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک ایسی عظیم حیات کا رزق پا رہے ہیں جس کا شعور ہمارے فہم و ادراک سے بہت بلند و برتر ہے۔ شہداء کی یاد منانا خود شہادت کے ذکر اور درجے سے کم نہیں۔ اپنی محفل کو شہداء اسلام، شہداء مقاومت و استقامت، شہداء پاکستان، شہداء یمن، شہداء پارا چنار، شہداء غزہ و فلسطین، شہداء حزب اللہ لبنان، شہداء حشد الشعبی عراق اور دنیا کے ہر گوشے میں سر بکف معرکہ اسلام و باطل میں اپنی جان کا نذرانہ دینے والا ہر وہ گمنام سپاہی جو شہید ناصر صفی سے لے کر شہید راجہ اور شہید حیدر اور اسی جیسے ان گنت ان منور نام رکھنے والے شہداء جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، ان سے متمسک ہوتے ہوئے اپنی محفل کو درود اور صلوات بر محمد علی محمد سے معطر کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، شہید خداوند عالم کا ایک اسم گرامی ہے جو اس کی خاص تجلیات سے منور و متجلی ہے۔ شہید وہ ذات اور ہستی کے جس پر کوئی چیز پنہا اور پوشیدہ نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اپنی حیات میں، اپنی مادی حیات میں ایک انسان خود کو خداوند عالم کے اس اسم جلی اور اسم نورانی سے متمسک کرتے ہوئے اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیتا ہے کہ درجہ شہادت کے بعد جس طرح خداوند عالم کے لیے کوئی چیز پنہا نہیں ہے، اسی طرح شہید پر بھی بہت سے امور منکشف ہو جاتے ہیں اور بہت سی پنہا چیزیں اپنا لبادہ اور ستار اور پردہ ہٹا کر اس کے سامنے عیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں کہ جس کو وہ زندگی میں سنا، بولا، سمجھا اور ادراک کیا کرتا تھا، مگر اب شہادت کے رفیع، بلند اور بالا مقام کو حاصل کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں خاص رزق سے اسے نوازا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے سورہ آل عمران میں اور سورہ بقرہ میں دو جگہ واضح اور شفاف انداز سے یہ بیان فرما دیا ہے کہ شہید کو اپنے فکر و خیال میں، اپنے وہم و گمان میں اور اپنے نظریے اور آئیڈیالوجی میں مردہ تصور نہ کرنا۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا بدن مرتا ہے مگر ہماری روح اور جو ہماری حقیقت ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے اور ابدی ہے۔ لیکن خداوند عالم نے خاص طور پر شہید کو زندہ کہا ہے، اس کا سبب ہی یہی ہے جیسے کہ مفسرین اور عرفاء علماء نے بیان کیا ہے کہ شہید وہ کچھ جس کی شہادت و گواہی وہ اپنی زندگی میں اپنی فکر، اپنی آئیڈیالوجی، اپنے نظریے، اپنے ذہن و قلب کے ساتھ دیتا رہا، ظاہر میں اور پنہا میں، در حقیقت اپنی اختیاری سرخ موت سے اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ عالم شہادت میں، عالم گواہی میں، کہ جہاں پر خداوند عالم کی ہر مخلوق اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، کہ جسے وہ اپنی ظاہری حیات میں درک نہیں کر سکتا تھا، تفقق درجہ حاصل نہیں کر سکتا تھا، لیکن مرنے کے بعد وہ اس عالم شہادت میں رسائی اور حصول پیدا کر لیتا ہے کہ خداوند عالم نے اس کو ایک خاص حیات سے نوازا ہے۔ اور کہا بل احیاؤن عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں۔ یا دوسری جگہ کہا ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ شہید کے متعلق حضرت امام خمینی کا ایک خوبصورت جملہ کہ شہداء عالم خدا میں، عالم حضور خدا میں، عالم محضر خدا میں، در حقیقت اس آستان ربوی میں، اس الہی اور قدوسی اور نورانی بارگاہ میں، ان حسین ترین قہقہوں کے ساتھ اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں کہ جس کا نقطہ آغاز در حقیقت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام نامی سے ہوتا ہے۔ اور یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جس میں ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت سایہ فگن ہے کہ جسے حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام کہا جاتا ہے، جس کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے تمام شہداء میں روز قیامت ہمارے چچا حضرت ابو الفضل العباس علمدار کو وہ عظیم رفیع بلند و بالا مقام عطا کیا جائے گا کہ دنیا کے تمام شہداء ان کے مقام پر رشک اور غبطہ کریں گے۔ اور وہ شہداء در حقیقت اس بارگاہ ابو الفضل العباس علمدار میں ان کے ساتھ جنت الفردوس کی، جو خداوند عالم کی خاص جنت ہے، سیر کر رہے ہوں گے۔ کلام طولانی ہے اس باب میں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج یہ چھوٹی سی محفل جو سجائی گئی ہے، امام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو خود شہادتوں کے ان سورماؤں کی داستانوں کا مجموعہ ہے کہ جس نے ہر دور ہر زمانے میں ایسے افراد، ایسی مثالیں، ایسے اسوے اور ایسے رول ماڈلز ہمارے سامنے رکھے ہیں جنہوں نے ہمیشہ نوجوان نسل کے سامنے قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو مجسم کیا ہے۔ اور آج یہی نوجوان اس رضویہ جو امام رضا علیہ السلام کے نام نامی سے موسوم ہے، یہاں پر ایک چھوٹی سی محفل سجانے کا انتظام کرتے ہیں۔ لہذا اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور حلقہ وصل قرار دیتے ہوئے اپنی اگلی گفتگو سے چاہتا ہوں کہ ایک روایت، جو خوبصورت ترین روایت ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ کہ فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر نیکی ہے، نیکیوں کی کوئی حد نہیں ہے، ایک اسٹیپ، دو اسٹیپ، دس اسٹیپ، سو اسٹیپ، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے۔ حتی یقتل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ انسان اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ اور جب انسان اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے، لیس فوقہ بر، لیکن اس سے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکیوں کی اپنی ایک فہرست ہے، لیکن ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی موجود ہے، یہ کام وہ کام، یہ درجہ وہ درجہ، یہ فعالیت وہ فعالیت، یہاں تک کہ انسان اپنے اس بدن کے ذریعے سے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، نماز شب سے اپنی راتوں کو منور کرتا ہے، دنوں میں روزے رکھ کر خدا کی حمد و ثنا بجا لاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اجتماعی اور قومی معاملات میں سرگرم عمل نظر آتا ہے، شہدا کی یاد مناتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سٹار جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے اٹھنے کے بعد یقیناً لازمن اپنے پر فرض کیجیے کہ ان اسٹالس کا دورہ کیجیے، اور آپ کے ہونہاروں نے، آپ کے نونہالوں نے اپنی فکر کے تحت شہدا کے حیا، شہدا کی حیات کی جو عکاسی کی ہے، ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک نیکی ہے عزیزانِ گرامی، اور اس کو سراہنا اس سے بڑی نیکی ہے، اور ان کی ہمت افزائی کرنا اس سے بڑی نیکی ہے۔ تو انسان اپنی اس بدن کے ساتھ خدا کی راہ میں محنت اور جد و جہد کرتا ہے، کسب ثواب کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے اس بدن کو جو اللہ تعالیٰ کی امانت و ودیت ہے، اسے اس کے حکم کے مطابق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ شہید مطہری کہتے ہیں، شہید وہ ہستی ہے کہ جس کے روح کے احکام اس کے جسم پر بھی مرتب ہو جاتے ہیں، وہی احکام جو اس کی روح کے لیے شریعت مقدسہ نے قرار دیے ہیں، وہی احکام اس کے بدن کے لیے بھی صادق و سچے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک عام انسان اگر طبیعی موت مر جائے تو اس کا بدن نجس ہے، اس کو چھونے والے پر مس میت کو غسل کرنا پڑتا ہے، اگر وہ غسل میت سے پہلے اس کو چھو لے۔ اسی طریقے سے وہ خون جو انسان کے بدن میں ہے، زندہ ہو یا مردہ، لیکن اگر وہی خون کسی بھی طریقے سے نکل آئے، وہ خون نجس ہے، متنجس ہے، خود بھی نجس ہے، جس چیز پہ لگے گا اسے بھی نجس کر دے گا۔ لیکن یہ شہید کی عظمت ہے، یہ شہید کا مقام ہے کہ شہید جب اذن الہی سے فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں امام معصوم یا اس کے نائب برحق کی اجازت سے اور اذن سے راہ خدا میں میدان جہاد میں اپنے خون کا نذرانہ دیتا ہے، تو پھر شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ وہ خون جو اس کے بدن سے رس رہا ہے، وہ گھائل، وہ زخم جو اس کے بدن پہ لگے ہیں، اور وہ لباس جو اس کی بدن پر ہے، وہ سب پاک ہونے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اس کو اسی لباس میں دفنایا جاتا ہے، اس کو اسی خون کے ساتھ سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ توجہ رکھے گا عزیزانِ گرامی، کیوں؟ اس کا خون پاک ہے، وہ خون شہید کا جو میدان جنگ میں بہا، اگر میرے اور آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے، وہ پاک ہونے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ توجہ رکھے گا، یہی وجہ ہے کہ ہم اس سیرت کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت مبارزہ میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ آپ شہدا کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، یا بعض روایات اور مقاصد کے مطابق حضرت علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا ہے، آپ کا لباس شہدا کے خون سے رنگین تھا، یہاں تک کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لاشے پہ آئی ہیں، تو اس خون سے آپ کی چادر سیاہ در حقیقت چادر سرخ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لہذا شہدا اپنے اس رفیع مقام کی وجہ سے ایک منزلت رکھتے ہیں۔ اور پھر شہید مطہری شہید و شہادت نامی کتاب میں یہ فرماتے ہیں کہ شہدا کا تذکرہ کرنا، شہید کی فعالیت و جد و جہد کا تذکرہ کرنا، امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کا تذکرہ کرنا، حتیٰ ان پہ گریہ کرنا، حتیٰ ان کے لیے سینہ زنی کرنا، حتیٰ ان کے لیے قدم اٹھانا اور جلوس نکالنا، حتیٰ ان کے لیے علم اور تبرکات جو عزاداری کے ہیں انہیں لے کر چلنا، یہ سب در حقیقت شہادت کے مشن میں شریک ہونے کا عملی اعلان ہوتا ہے۔ شہداء کربلا کی یاد منانا صرف اس لیے نہیں کہ ہم صرف جمع ہوں اور امام حسین پہ آنسو بہائیں کہ امام حسین کو نعوذ باللہ ہمارے آنسوؤں کی ضرورت ہو اور اس کے بعد قصہ ختم ہو جائے، نہیں، جس میں ہم جلوس لے کے چلتے ہیں، تعزیے ایک ایک مصنوعی کربلا جس کو ہم نے بنائی ہوا ہے وہاں ٹھنڈا کرتے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں, شہادت کے لیے گریہ کرنا, شہادت کے لیے شعار دینا, شہادت کے لیے نعرے لگانا, شہادت کو اپنا آئیڈیا اور اسوہ قرار دینا, شہادت کی راہوں کو منور کرنا, شہدا کے تذکروں کو برسر عام کرنا, شہادت کی داستانوں کو لوریوں کی شکل میں بچوں کے کانوں تک پہنچانا, ان بچوں کے کہ جن کی شخصیت مرتب ہو رہی ہے, جن کی نفسیات راسخ و پختہ ہو رہی ہے, ان تک شہدا کی داستانوں کو پہنچانا, اور پھر ان کے لیے نوحے پڑھنا, اس میں رجس خانی کرنا, اس میں حماسی اور جنگی انداز اپنانا, شہدا کی عظمت کو سلام کرنا, یہ سب در حقیقت شہید کے مشن میں شریک ہونا ہے. اور کیا ہی بہتر ہو کہ انسان در حقیقت اپنے آپ کو 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس دور اور اس زمانے میں کل ارض کربلا و کل, ہر زمین کربلا کی ہے اور ہر زمانہ کربلا سے متعلق ہے, اس کے تحت انسان اپنے آپ کو کربلائی تعلیمات متمسک کرے اور اس دور میں اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے, ان کے مشن سے, ان کے مقصد سے ہم آہنگ اور اس سے مستفید ہونے والا قرار دے. آج کی یہ محفل, آج کا یہ سیمینار کہ جس میں ہماری قوم کے نونہال بچوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے محفل ضمیر کو اور ہمارے شہدا کی زندگی کو ایک مجسم اور ملموس صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے, شاباش ہو ان بچوں کو, ان بچیوں کو اور ان کے والدین کو اور ان کے مربیوں کو اور اس تنظیم کو کہ جس نے ان کی صلاحیتوں کو ظہور کا موقع فراہم کیا. اور انشاءاللہ اس سے بڑھ کر ہمیں در حقیقت کوشش کرنی چاہیے. لہذا آج کی یہ محفل جو شہدائے مقاومت اور استقامت سے موسوم ہے, ان کے نام نامی اور اس میں اسماء گرامی سے کہ جس میں سب سے بڑا نام شہید سردار قاسم سلیمانی رحمت اللہ علیہ, اسی طرح ابو مہدی المہندس, ان کے رفقائے کار, ان کے محاذ کے ساتھی, اور آیت اللہ باقر النور رحمت اللہ علیہ وعلیہم السلام, در حقیقت ان کے نام نامی سے موسوم ہے. اور پھر یہی سے ہم اپنا درود و سلام شہدائے پارا چنار کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, اور وہ تمام افراد جو اس ملک کی سالمیت اور نظریے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ مسلسل پیش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے مقاومت کا وہ وسیع میدان جس میں حزب اللہ لبنان, یمن, بحرین, ایران, عراق سمیت مختلف ممالک کے افراد شامل ہیں, ہمارا سلام خالصانہ ان کی خدمت میں عرض ہو, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سالار شہیدان حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے دست بازو ابو الفضل عباس الاندار علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے, اور ہمیں ان کی راہ کو عملی طور پر باقی اور جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ محفل در حقیقت ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ ہم ان شہداء کے مکتب کی خصوصیات کو سامنے رکھیں. آپ علماء سے مستفید ہوتے رہتے ہیں, میں نے چند خصوصیات, وہ بارز اور مشخص خصوصیات کہ جو مکتب سردار سلیمانی میں موجود تھیں, اس کو آپ کے سامنے یہاں پر پیش کر رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے مشہد میں پچھلے سال انہی ایام میں جب وہاں حرم امام رضا علیہ السلام میں موقع ملا کہ خراج عقیدت پیش کیا جائے, تو میں نے کہا کہ ابو مہدی المہندس جن کا نام جمال تھا, جو جمال صبر زینبی میں, جمال استقامت زینبی میں محو ہو چکا تھا, وہ زینب کبرا جس کی آواز آج بھی 1400 صدیاں گزرنے کے بعد انسانیت کے, زندہ انسانیت کے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں,
اور ان کو کربلا کے اس الہی معنوی روحانی عظیم رفیع پہلو کی جانب متوجہ کر رہی ہیں کہ ما رائیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں جو کچھ دیکھا وہ خدائے جمیل کے جمال اور جمیل ترین سلوک کے علاوہ کچھ نہیں تھا. وہ جمال ابو مہدی المہندس صبر و استقامت زینبی میں محو تھا، غرق تھا، فنا تھا. ایک یہ کردار نظر آتا ہے. اور دوسرا وہ قاسم تھا جو قہر خدا کو داعش و القاعدہ و طالبان اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے تقسیم کر کے ان کی موت کا سامان مہیا کرنے والا تھا. قاسم اسم بمسمہ تھا اپنے اجداد طاہرہ کی طرح، کہ در حقیقت جنہوں نے موت کے پروانوں کو دشمنان دین، دشمنان شریعت اور دشمنان انسانیت میں تقسیم کیا اور ان کی موت کو حتمی قرار دیا. وہ قاسم تھا جس نے موت کو تقسیم کیا، جس نے قہر خدا کو تقسیم کیا، اور جس کی وجہ سے داعش کی کمر توڑی گئی. اور وہ تمام منصوبہ جس کے لیے ہزارہا ڈالر اور ہزارہا سر اور منصوبہ بندی کے وہ تمام پالیسیاں مرتب کی گئی تھیں، لیکن اس سورما، اس مجاہد اور مکتب کربلا کے اس عظیم شخص نے اپنے اور اپنے رفقا کار کی شہادت کی وجہ سے ان تمام پر پانی پھیر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج دشمن اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ مدار شہید پر آنے والے زائرین اور زائرات سے خوف زدہ ہے. اور یہ وہی خوف ہے جو کربلا معلہ کے بارے میں ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، کہ کبھی اس قبر حسینی پر جو کچی عمارت اول اول بنائی گئی تھی اس کو گرایا جاتا ہے، کبھی دریاؤں اور نہروں کا رخ موڑا جاتا ہے، کبھی قدرتی آفات کے اسباب کو مہیا کر کے زائرین کا رستہ روکا جاتا ہے، کبھی خوف، دہشت گرد اور اسی طریقے سے ظلم و ستم و تجاوز کے ذریعے سے زائرین پر شد کو در حق ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹا جاتا ہے. مگر در حقیقت یہ حسینی کارواں تھا، یہ عشق تھا، اور یہ اس حدیث نبوی کا اعجاز تھا کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، کہ قتل حسین کے لیے مؤمنین کے دلوں میں ایسی حرارت موجزن ہے اور روشن ہے جو تا قیامت کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے. لہذا ہر دور ہر زمانے میں زائرین ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام و شہداء کربلا ان کے قافلے جاری و ساری رہے. اور یہی خوف آج اس مدار شہید سے ہے کہ اس کی برسی میں جمع ہونے والے بے گناہ اور معصوم افراد کو انہی کے خون میں غلطہ کیا جاتا ہے. جس طرح غزہ اور فلسطین میں امریکہ اور اسرائیل اور ان کے ہم نوا اور ہم پیالا طاقتیں، قوتیں اور بدخبیث اور بدتینیت افراد جمع ہوتے ہیں اور بے گناہ عوام اور بچوں کو مارنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا. ان کی فتح، ان کی ظفر یہی ہے کہ مکانات کو منہدم کر دیں، مسمار کر دیں، بدترین بمباری کریں، یا پھر انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دے. یعنی یہاں پر در حقیقت دشمن اپنی پسپائی اور حزیمت و شکست کا ببانگ دہل اعلان کر رہا ہے کہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ عام انسانوں کو مارا جائے. اور یہی حربہ اور یہی ہتھیار اور یہی روش کرمان میں شہید قاسم سلیمانی کی برسی پر جمع ہونے والے زائرین کے لیے اپنائی جاتی ہے، کہ خوف ہے کہ یہ مزار، یہ مرقد، یہ قبر شریف، یہ مزیا اور در حقیقت متوجہ خلائق نہ بن جائے، یہاں سے درس شہادت نہ ملے. اور 100 کے قریب شہادتیں بچوں، خواتین اور مرد حضرات کی اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمن ناکام ہو چکا ہے، دشمن نامراد ہے، دشمن کو اپنے تمام منصوبوں میں شکست فاش کا سامنا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقاومت، وہ استقامت جس کی بنیاد حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے رکھی ہے، اور 1979 60 کی دہائی میں جب امام خمینی نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا تو جتنی مرتبہ امام خمینی نے اسلام کا نام لیا اس سے زیادہ امام خمینی نے تقریباً 20 مرتبہ، اگر میری یادداشت صحیح کام کر رہی ہے، 20 مرتبہ اسرائیل اور اس کے خطرے کی جانب متوجہ کیا تھا. یعنی 1960 میں امام خمینی اسرائیل کو بھانپ چکے تھے اس کے خطرے کو. ابھی آپ نے یوم ولادت باسعادت ام الائمہ صدیقہ طاہرہ دختر نبی ہمسر علی مرتضی و مادر حسنین و ائمہ طاہرین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت شان و شوکت سے منایا. یہی وہ دن ہے کہ جس دن آپ کی نسل سے آپ کے پاکیزہ بیٹے، مجاہد بیٹے، فقی بیٹے حضرت امام خمینی کی ولادت بھی اسی دن ہوتی ہے. اور یہی وہ فرزند ہے کہ جس نے کوثر کے معنی کو دنیا کے سامنے عملی طور پر پیش کیا. ایک کوثر نسل سادات ہے، ایک کوثر نظام اسلامی ہے، ایک کوثر اسلامی جمہوریہ کا وجود ہے، ایک کوثر وہ استقامت ہے جو کربلائی تعلیمات کا شاخصانہ ہے، ایک کوثر وہ ہے کہ دنیا میں شہادت کے متمنی افراد کو در حقیقت دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. کوثر کی مختلف شکلیں اور تعبیریں ہیں جس کو حضرت امام خمینی نے پیش کیا ہے. لہذا آج کی استقامت، آج کی مقاومت، آج کی مزاحمت کا سہرہ اس مرد جری مرد قلندر کے سر جاتا ہے کہ ایک شمع نے لاکھ شمعوں کو فروزہ کر دیا. اس شمع کا بال یقین سید خمینی نام ہے. یہ شعر میٹرک میں ہمارے ایک اردو کے ٹیچر ہوتے تھے، شاعر بھی تھے، انہوں نے کسی اور شخصیت کے لیے اس کو بنایا تھا، بہرحال وہ ان کا مزاج تھا. میں نے اسی شعر سے استعارہ لیتے ہوئے امام خمینی کے لیے اس قالب میں کو ڈالا ہے کہ ایک شمع نے لاکھ شمعوں کو فیروزہ کر دیا، اس شمع کا بال یقین سید خمینی نام ہے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور مومنین میں سے کچھ وہ ہیں اس استقامت کا مظاہرہ، اس استقامت کا درس ہمیں قرآن سے ملتا ہے. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ سورہ احزاب آیت نمبر 23. اور مومنین میں کچھ جوان مرد ایسے ہیں، جوان مرد ایسے ہیں، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، سچا کر دیا وہ عہد و پیمان جو انہوں نے اللہ سے باندھا تھا. حمزہ، علی ابن ابی طالب اور عبیدہ ابن عبد المطلب، یہ تین افراد تھے. مولا کائنات کی روایت موجود ہے کہ ہم نے اللہ سے عہد باندھا تھا. مولا نے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے دو اپنا عہد پورا کر چکے، وَأَنَا أَنْتَظِرُ، اور میں منتظر ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں. پھر مولا نے اپنی ریش مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے اس شقی ترین شخص کی ضربت کا انتظار ہے جو میرے سر کے خون سے میری داڑھی کو رنگین اور سرخ کرے گا. یہ ہے علی مرتضی، یہ ہے شہداء بدر احد کے شہداء کے لیے در حقیقت یوں کہوں کہ اس آیہ کا شان نزول. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ سے جو وعدہ کیا، مومنین میں سے کچھ ایسے جوان مرد ہیں. سب ایک درجے پہ نہیں ہیں، نہ تمام مومنین نہ تمام اصحاب، بلکہ جو وہ ہیں ان میں سے کچھ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، جس نے اپنے عہد کو پورا کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہے جو حالت انتظار میں ہیں. مبدلوا تبدیلا، لیکن اس حالت انتظار میں کہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کر سکے، وہ کسی بھی قسم کی رتی برابر تبدیلی کا قائل نہیں ہے. نحبہ نحب سے ہے، نحب کہتے ہیں کسی نظر یا وعدے یا عہد و پیمان کو پورا کرنا، بلکہ اس سے بڑھ کر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس انداز سے پورا کرنا اپنے وعدے، عہد اور نظر کو کہ بعض اوقات آپ کو یا موت کا سامنا کرنا پڑے یا ایک بہت بڑی آفت و خطرے سے آپ دوچار ہو جائیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، حمزہ سید الشہداء اسلام ہیں، توجہ رکھے گا، انہوں نے اس عہد کو جو انہوں نے مولا علی اور عبیدہ رضی اللہ عنہم و علیہم السلام کے ساتھ باندھا تھا، اس پہ قائم رہے، اپنی جان جان آفری کے سپرد کی. حضرت حمزہ نے، حضرت عبیدہ نے، مولا علی کہتے ہیں میں باقی ہوں، وانا انتظر، میں انتظار کرنے والا ہوں. ومنہم من ينتظر ومبدل تبدیلا، یہ وہ نقطہ ہے کہ جو ہمیں متوجہ کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ روایات میں، دعاؤں میں، خصوصاً وہ دعائیں کہ جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف سے متعلق ہیں، ہم میں درجہ شہادت حاصل کرنے، شوق و جذبہ شہادت کو محفوظ رکھنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. یہی دعا ہے جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں، اللہم اجعلی من انصارہ و آوانہ و الرابین عنہ والمساعدین الیہ. آخر میں آٹھواں گروہ، آٹھ گروہ کہتے ہیں خدا مجھے ان میں سے قرار دے. آخر میں کہتے ہیں وجلی من المستشهدین بین یدی، خدا میں اپنے امام زمانہ کے سامنے درج شہادت افائد. یعنی اہل بیت نے چاہا ہے کہ مؤمن اپنے آپ کو تیار کرے، اللہم اجعلی قتلن فی سبیلک، مجھے ان لوگوں سے قرار دے جو تیری راہ میں قتل ہوں، تحت رائے نبیک، تیرے نبی کے پرچم کے تحت، کہ جو اس وقت امام وقت کے ہاتھ میں یا اس کے نائب کے ہاتھ میں ہے، ہمیں بھی درجہ شہادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی امین. لہذا مکتب سلیمانی کی جو باقی ماندہ وقت ہے، بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، مکتب قرآن ہے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ قرآن سے ماخوذ شدہ ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن وہ ہے جو ایک مستحکم پائیدار راستے کی جانب ہمیں متوجہ کرتا ہے. عزت کا راستہ، سربلندی کا راستہ، رفعت کا راستہ، دشمن اور باطل اور طاغوت کی نفی کا راستہ. بلکہ یوں کہوں کہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، پہلے جھوٹے طاغوت ہی اور خود ساختہ خداؤں کا انکار، اس کے بعد سچے خدا کا اعتراف. لہذا قرآن کی راہ جھوٹے، منفی، خود ساختہ، باطل و طاغوتی خداؤں کا انکار ہے. لہذا یہ روایت کہتی ہے یہ جو اقوام کی راہ ہے، یہ راہ امامت و ولایت ہے، یہ راہ امام ہے. یعنی قرآن ہمیں اپنے انداز سے، اپنی آیات و تفسیر کے سائے میں امام وقت سے جوڑتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو ہمیں نقطہ اور خصوصیت نظر آتی ہے شہید قاسم، مکتب ولایت و امامت ہے، مکتب اہل بیت ہے. یہ مکتب اہل بیت ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو امام کے سامنے ذمہ دار محسوس کرتا ہے. سامرہ میں جب آپ سرداب یعنی اس تہخانے کی زیارت کرتے ہیں کہ جہاں پر امام حسن عسکری کا، امام زمانہ کا گھر تھا، تو وہ کہتے ہیں وہ میثاقی الیکا و عہدی لدیکا ما خب، کہ یہ میرا میثاق ہے، یہ میرا عہد و پیمان ہے اللہ کی بارگاہ میں، اے خدا تجھ سے کیا ہے، ان ابدل نفسی و مالی و اہلی و جمیع ما خولنی ربی بین یدی. وہ کیا میثاق ہے، راہ ولایت کیا ہے، راہ امامت کیا ہے، عزیزان گرامی یہ ہے جس میں آپ کہتے ہیں میرا میثاق ہے. میثاق عالم زن و خدا نے لیا تھا ہم سے، آج اسے ادا کرنے کا وقت ہے. تو کہا کہ میں مولا آج آیا ہوں اپنے میثاق کی تجدید کرنے، نئے سرے سے رکھنے کی. تجدید، تجدید وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں چیز موجود ہو اس میں ترمیم کی جا رہی ہو یا اس میں اضافہ کیا جا رہا ہو حالات حاضر سے متعلق. میں امام کے سرداب اور گھر میں جا کے کہتا ہوں اے خدا میں اپنی جان، اپنا مال، اپنے اہل، اپنے والدین اور جو کچھ بھی خداوند عالم نے مجھے دیا ہے، میں اسے اے امام آپ کی بارگاہ میں نثار کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے در حقیقت وہ مکتب ولایت. اور یہ شہید قاسم سلیمانی ہو، شہید ابو مہدی المہندس ہوں، شہید باقر النمر ہو، یا اسی جیسے دوسرے شہداء کہ جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا، ان کی زندگی میں ہمیں اظہر من الشمس کی مانند نظر آتا ہے کہ یہ مکتب امامت و ولایت سے جڑے ہوئے تھے. اسی سے متصل ایک اور نقطہ جو راہ امامت و ولایت ہی کے سائے میں
ہمارے سامنے ہے وہ ہے مکتب نظریہ ولایت فقیہ کی مکمل اطاعت. مکمل اطاعت
توجہ رکھیے گا.
کیسی؟ حزب اللہ کے ایک نوجوان سے کسی نے انٹرویو لیا، کہا کہ تم سید حسن نصر اللہ جو تمہارا قائد ہے اس کے حکم کو کیسا مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر سید حسن نصر اللہ سید مجھے حکم دے اپنی تلوار سے اپنے آپ اپنی گردن کاٹ دوں گا. تو کہا اچھا اتنا؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ سید المقاومت سید القائد امام خامنئی دامت برکاتہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے کہ اگر سید القائد مجھے حکم دے کہ حسن نصر اللہ کا سر اتار کے لے آؤ تو میں ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا. بے چوں چرا اطاعت، یہ ہے مکتب نظریہ ولایت فقیہ. مردبہ دشمن ولایت فقیہ کے نعرہ بہت اچھا ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں اس کا لازمی حصہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا مکتب ولایت کے تحت، مکتب امامت کے تحت، امام زمانہ کی تائید شدہ مستند ترین فقہا کی ولایت کے ساتھ وابستہ یا نہیں. لہذا یہ مکتب نظریہ ولایت فقیہ ہے. پھر یہ مکتب کربلا ہے، مکتب شہادت ہے، کہ جس میں انسان در حقیقت اپنا سب کچھ امام کے لیے یا اس کے نائب کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ مکتب انسانیت ہے. کہتے ہیں کہ کسی مہاد جنگ سے تہران اور شمیرانہ کی پہاڑیوں پر جو یوں کہوں کہ چیک پوسٹ تھی، وہاں پر انہوں نے کسی فوجی کو فون کیا بہت دور سے، شام سے یا کسی اور علاقے سے، خیریت پوچھنے کے بعد کہا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ یہاں پہ سردی بہت ہے تہران میں اور بڑی برف باری ہو رہی ہے. کہا کہ کوشش کرو کہ کوئی تازہ گھاس پھوس کاٹ کر جنگل کے مختلف حصوں میں رکھ دو. کہا کہ سردار اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ ہرنوں کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے، لہذا تمہاری دی ہوئی تازہ گھاس ان کی حیات کی بقا کا سبب بنے گی، اور ہمیں اس وقت مخلوقات خدا کی دعا کی اشد ضرورت ہے. ایک یہ کہ کس طرح انسان دوست، حیوان دوست شخصیت، جامع ترین شخصیت. ایک اور واقعہ اسی کے مد مغرب مجھے یاد آ رہا ہے کہ گزر جاؤں، شیخ رجب علی خیاط ایک مرد خدا تھا، ایک ولی اللہ تھا، ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور کہتی ہے میرا بیٹا صحت یاب نہیں ہو رہا، آہستہ آہستہ اس کی زندگی گھلتی چلی جا رہی ہے، ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، شیخ صاحب بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ صحت یاب نہیں ہو رہا. سر کو جھکایا، عالم برسہ سے رابطہ ہوا، کہا کہ کیا تیرا بیٹا قصاب ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ تیرا بیٹا زندہ نہیں رہے گا، اسی مرض میں مر جائے گا. ماں تھی رونے لگی، بوڑھی ماں، کیا وجہ ہے شیخ صاحب؟ کہا کہ تیرے بیٹے نے جو قصابی کا کام کرتا ہے، ایک حیوان کے سامنے اس کے بچڑے کا سر کاٹ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے اس حیوان ماں کی آہ تیرے بچے کو لگی. ایک طرف ہمیں یہ پہلو نظر آتا ہے اور ایک طرف حیوانات سے ہمدردی، یہ انسانیت کا مکتب ہے عزیز دانی گرامی. یہ مکتب ادائے وظیفہ کا مکتب ہے کہ انسان آخری لمحات تک، آخری لمحات تک اپنی صحیح کوشش کرتا ہے، ادائے وظیفہ کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو انجام دیتا ہے. حتیٰ کہ شہید کے آخری دنوں میں جو ان کی میٹنگز اور اجلاس تھے، اس میں کہتے ہیں کہ ان کے رفیق اور ساتھی کہتے ہیں کہ اندر کمرے سے نکل کر آئے اور کمر پہ ہاتھ رکھ کے سرا پیچھے ہو کے کہا کہ آہ، اور آنکھیں جو ہیں وہ سوج چکی تھیں. کہا کہ جلدی سے دوستوں کو بلاؤ، میٹنگ شروع کرو. کہا کہ سردار کچھ دیر کے لیے آپ آرام کریں، آپ کی آنکھیں اتنی سوج رہی ہیں، آپ کچھ دیر آرام کر لیں، ایک گھنٹہ سو جائیں اس کے بعد. کہا کہ نہیں، ایک گھنٹہ بہت لیٹ ہے، بہت دیر ہے، میری آنکھیں بظاہر تھکی ہوئی ہیں لیکن میرا نفس، میری روح بیدار ہے. اور یہ ہوا کہ اس ایک گھنٹے میں انہوں نے ایسے فیصلے دیے جو ان تھکن اتارنے والے افراد کے ذہن میں بھی نہیں آ رہے تھے. احساس وظیفہ ہے, اور اس کے بعد احساس ذمہ داری کا مکتب ہے شہید قاسم سلیمانی کا مکتب, کہ جب تک جہاں تک ہو سکا اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا یہ مجاہد تھا. اس روح کو منتقل کر کے گیا ہے جہاں جہاں جن محاذوں پر یہ شخص گیا, اس نے ضرور کو منتقل کیا. اور کہنے والوں نے کہا کہ وہ شخص تھا جو شکست ناپذیر تھا, جو کبھی تھکتا نہیں تھا, جس کی زندگی میں تھکاوٹ اور تھکن نام کی کوئی چیز نہیں تھی, احساس ذمہ داری کرنے والا. اور جو کچھ بھی حالات, جو بھی وسائل اور امکانات تھے, انہیں کو بروئے کال لاتے ہوئے ان کی مینجمنٹ کرتے تھے, مدیریت کرتے تھے, منصوبہ بندی کرتے تھے, اور پھر خداوند عالم ان کو فتح و ظفر سے بھی ہمکنار کرتے تھے. مکتب روحانیت و معنویت ہے, مکتب توسل ہے, خصوصاً دو شخصیات سے آپ کا والہانہ عشق زبان زد خاص ہوں. ایک وجود بابرکت حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ, اور دوسرا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے, کہ مختلف مواقع پر جناب زہرہ کا ذکر کرتے ہوئے, حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے, اشک پہاڑی کی طرح آپ کے آنسو بہنے لگتے, لیکن آپ کا توسل در حقیقت آپ کے سینے مؤذن اس عشق و عرفان کی آتش کی نشاندہی کرتا تھا, کہ جس کو دیکھ کر لوگ وجد میں آ جاتے تھے. جو قریب ترین افراد جس سے ملنے کا اتفاق, وہ کہتے تھے لگتا تھا اس کے سینے میں ایک ایسی آگ روشن ہے, جس طرح کہتے تھے کہ اگر کسی گرم چیز پر آپ کو ننگے پیر برہنہ پا کھڑا کر دیا جائے, بٹھا دیا جائے, آپ کو ایک لمحے کے یہ سکون نہیں ملے گا. اسی طریقے سے اس کے سینے میں, اس کے قلب میں ایک ایسی آتش اور حرارت روشن تھی جو اسے ایک لمحے کے لیے بیکار بیٹھنے نہیں دیتی تھی. پھر انہوں نے کہا یہ بیکار کا لفظ بھی شاید منافی ہو درجہ ہوا سیرت قاسم سلیمانی سے, یعنی ایک لمحہ بھی در حقیقت وہ چاہتا تھا اگر اس کے پاس ہے تو راہ خدا, راہ ولایت و امامت اور راہ نصرت اسلام میں خرچ کیا جائے. یہ روحانیت و معنویت کا مکتب ہے. اس کے بعد یہ روح استقامت و صبر کا مکتب ہے. اس نے کربلا سے جس ہستی کو اپنے لیے اسوہ و قدوہ قرار دیا وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھی, کہ ان کے صبر اور استقامت کے نتیجے میں کئی مقامات پر ساتھیوں نے کہا کہ آپ کا ایک عجیب والہانہ عشق تھا جناب زینب سلام اللہ علیہا سے. لہذا روح کربلا کو یہ انسانوں کے اندر پھونکنے والا تھا روح استقامت کو. یہی وجہ ہے کہ عراق کے کئی شہروں میں, کہ جہاں بدترین محاصرے کیے جا چکے تھے, اپنے گنتی کے چند اصحاب کے ذریعے سے یہ وہاں پہنچتے ہیں, اس محاصرے کو ختم کرتے ہیں, داعشیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں. لہذا یہ استقامت جب وہ دیکھتے تھے تو ان کے اندر ایک تازہ روح ایسا لگتا تھا کہ جو ڈال دی گئی ہو. اور آخری دو نشانیاں اور آپ کی زحمت تمام کروں, مکتب عمل و جد جہد ہے. جہاں تک ہو سکا, جتنا ہو سکا, دام دل مسخانے اپنے عمل سے, اپنے نظریے سے, حتیٰ کہ اپنی شہادت سے انہوں نے عمل اور جد جہد کی طرف متوجہ کیا. اور آخری نشانی وہ ہے مکتب دشمن شناسی, جس کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. آج ہمارا ملک جن حساس حالات سے گزر رہا ہے, اس دور میں ہمیں اس مکتب کی اور اس نظریے کی اور شخصیت کی اعلیٰ الہی اور کربلائی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے, کہ دشمن کو پہچانا جائے, دشمن کی نشاندہی کی جائے. جیسے کہ رہبر معظم امام خامنی دامت برکاتہ اور دوسرے علماء فقہا آیت اللہ العظمہ سیستانی دامت برکاتہ نے اس حوالے سے مختلف ہدایات جاری فرمائی, کہ جس جانب ہماری متوجہ ہونی چاہیے. لہذا یہ دشمن شناسی بہت ضروری ہے, اور ضروری ہے کہ ہم اپنی نجی محفلوں میں, ہم اپنے گروپ ڈسکشنز میں, اپنے یوں کہوں کہ خاندانی محفلوں میں اس چیز کا تذکرہ کریں. ایسا نہ ہو کہ موسم اچھا ہو رہا ہے جناب یہ پکوان بنا دیا جائے وہ پکوان بنا دیا جائے، یا آج فلاں جگہ سیل لگی ہے تو آج وہاں جا کے شاپنگ کر لیتے ہیں۔ ہم یہاں تک محدود نہ رہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اگر آپ میں سے کوئی مرد و زن کوئی اچھی بات سنے تو جائے اپنے گھر میں اس کو زیر بحث لائے، مرد خاتون کے سامنے، خاتون مرد کے سامنے۔ آج ہم نے قاسم سلیمانی کے مکتب سے، آج ہم نے ان کی سیرت سے، آج ہم نے شہدا کی محفل سے در حقیقت یہ اچھی باتیں سیکھی ہیں، بچوں کے سامنے ڈسکس کیا جائے، اسے زیر بحث لایا جائے۔ بس اس وقت دشمن شناسی بہت ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید مہینہ قبل جب یہ حالات ہوئے تو کہا تھا یہ فلسطینی قوم ہے کہ جو ان 70-75 سالوں میں یہ نہیں بھولی کہ اسرائیل غاصب ہے، ظالم ہے، متجاوز ہے، جارح ہے۔ نسلیں چلی گئیں، تیسری چوتھی نسل آئی ہے، انتفادہ پہ انتفادہ اور طوفان الاقصی اس کا وہ نتیجہ تھا کہ جسے در حقیقت معرض وجود میں آنا تھا، جس نے ان 75 سالوں کی حزیمت شکست کا تھوڑا سا بدلہ لیا ہے اور دشمن کو متوجہ کیا ہے کہ ہم نہ تمہیں بھولے ہیں، نہ اپنی سرزمین کو بھولے ہیں، نہ اپنی پاک سرزمین پر، انبیاء کے سرزمین پر تمہارے نجس قدموں کو بھولے ہیں۔ آج ہمارے یہ کیا ہو رہا ہے، چوروں کو، لٹیروں کو، کرپٹ افراد کو دولہا بنا کر اسٹیبلشمنٹ کے افراد لا رہے ہیں، ان کو عدلیہ سے کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے، مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں، وہ دولہا بن کر جی قوم کے سامنے آ چکے ہیں۔ یا اسی طریقے سے دہشت گردوں کو نہلا دھلا کر قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے، تھوڑا سا تیل سستا کر دیا، ممکن ہے کہ تھوڑے سے کسی اور چیز کے نرخ بھی گرا دیے جائیں، قوم بھول جائے گی، قوم بھول جائے گی، یہی وہ بھول جائے لوگ، لیکن یہ قوم نہیں بھولی ہے، لہذا ضروری ہے دشمن شناسی بہت اہم ہے۔ آج اسی پاکستان میں جو جناح کا پاکستان ہے، جناح کے نظریاتی اصولوں سے شدت کے ساتھ اختلاف کیا جا رہا ہے، جہاں پہ ایک نگراں وزیر اعظم جو اپنی خباثت باطنی کا اظہار کرتا ہے، کہتے قائد اعظم کا کلام کوئی قرآن تھوڑی ہے، وہ یہ منزل تھوڑی ہے کہ تبدیل نہ ہو سکے، انہوں نے اپنے وقت میں کہا تھا، نہیں جناب محترم آپ غلطی پر ہیں، آپ احمقوں کی جنت میں رہنے والے ہیں، یہ قائد اعظم نے اپنا اسلامی اپنا ذاتی نظریہ پیش نہیں کیا تھا، یہ پاکستان کی اسلامی ریاست کے وہ رہنما اصول تھے کہ جنہیں قائد اعظم نے اپنی زندگی میں مستحکم فرمایا تھا، لہذا قائد اعظم کے ریاستی اصولوں سے، ریاست پاکستان کے نظریاتی اصولوں سے انحراف پاکستان سے غداری تصور کی جائے گی۔ ہر ایسے شخص کی اہلیت کو در حقیقت زخم پہنچائی جائے اور اس کی مخالفت کی جائے جو ریاست پاکستان، جناح کے پاکستان کے ریاستی اصول و نظریے کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ یورپ و میڈیا کہ جو ملالہ کی گولی کا نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ گئے، زبان زدے خاص و عام کر دیا، ان کو ملالہ کی گولی کا نشان تو نہ ملا مگر جعلی نشان بنا کر دنیا میں ڈھول پیٹتے رہے مظلومیت کا۔ آج انہی لبرلوں کو، آج انہی در حقیقت انسان نما بھیڑیوں کو در حقیقت غزہ میں کوئی انسانیت نظر نہیں آتی، سسکتے بلکتے بچے نظر نہیں آتے جو دم توڑ رہے ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں، جن سے حق حیات چھینا جاتا رہا اور چھینا جا رہا ہے۔ لہذا یہ منافقت جو اسٹیبلشمنٹ میں ہو، سیاست دانوں میں ہو، یا سوٹڈ بوٹڈ افراد میں ہو، یہ قابل مذمت ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ جیسے کہ امام خمینی نے فرمایا، آج حق و باطل کی جنگ ہے، استقامت کی اور اسرائیل کی جنگ ہے، اس جنگ میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ لہذا اس جنگ کا ایک ادنا سا کردار یہ ہے کہ ہم اپنے محلے میں جو ہماری دکانیں ہیں، جائیں، بزرگ جائیں، خواتین جائیں، بچے جائیں، ہر وہ پروڈکٹ، ہر وہ مصنوع، ہر وہ چیز، ہر وہ کیک، ہر وہ کولڈ ڈرنک جو امریکہ اور اسرائیلی مصنوعات سے تعلق رکھتی ہیں، پیارے شفاف انداز سے کہیں کہ بھائی یہ اگر ہم نہیں پئیں گے اور نہیں کھائیں گے، نہیں استعمال کریں گے، مریں گے نہیں۔ کوئی کے ایف سی نہیں جائے گا، پیپسی نہیں پیے گا، سیون اپ نہیں پیے گا، یونیلیور کی مصروعات استعمال کریں گے مرے گا نہیں، لیکن اگر ہم یہ چیز استعمال کریں گے تو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے قتل میں شریک ہوں گے. بس ان اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ اس استقامت کو، اس جنگ کو، شہدا کی ان داستانوں کو سبرد نسیان کر دیا جائے. وإلا اگر ایسا ہو تو خدا کی بارگاہ میں ہم سب کا مؤاخذہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شہدا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شہدا القدس، شہدا مقاومت و استقامت و مزاحمت، خواہ وہ کسی بھی ملک و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو شہدا کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. ہماری موت کو بھی شہادت کی سرخ اور عزت والی موت قرار دے، اور ہمیں امام عصر کے انقلاب و ظہور کے لیے راہ ہموار کرنے والا اور شب و روز محنت و مشقت کرنے والا اور امام کے نائب امام خامنائی کی اطاعت و پیروی کرنے والا قرار دے. آخر میں ان تمام شہدا کی بلندی درجات کے لیے پارا چنار، پاکستانی فوج کے نوجوان، یمن، بحرین، ایران، عراق، شام، لبنان، جہاں جہاں یہ مقامات پھیلی ہوئی ہے، ان تمام شہدا کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.